بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف کی آیت ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی نصیحت ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے اعراض کرے اندھا بن جائے. جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن یا اللہ کی یاد, سبھی معنی اس میں ہے, ذکر نصیحت کے معنی میں بھی ہے, یاد کے معنی میں بھی ہے, اس سے اندھا بن جائے, اس سے اعراض کرے, اس کی طرف توجہ نہ دے, تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص صفت رکھی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف متوجہ نہیں ہوگے تو ہم خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. دیکھیے صاف ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ, اپنی طرف نسبت کی اللہ تعالیٰ نے, ہم کریں گے, ہم کرتے ہیں, ہم تمہارے اوپر شیطان مسلط, اور جس پر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دے تو کیا ٹھکانا, شیطان کا شکار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خود مسلط کر دیتے ہیں, فَهُوَ لَهُ قَرِين, تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, ہر وقت ساتھ رہتا ہے. قرین اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے, تو اللہ تعالیٰ ایسا شیطان اس کو مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے, اور وہ یعنی شیطان ایسے لوگوں کو حق سے روکتے رہتے ہیں, اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں, ان کی یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ حق سے تو دور رہتے ہیں چونکہ شیطان مسلط ہے, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. یہاں تک کہ حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين, یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آوے گا جس کو شیطان مسلط کر دیا گیا, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا تھا, اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اعراض کرتا تھا, اندھا بن جاتا تھا, بتایا جاتا تھا اس پہ کچھ حرکت ہی نہیں اس میں ہوتی تھی, یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا, سب معنی اس میں. یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا یعنی اللہ میاں کے پاس, تو اس شیطان سے کہے گا وہ شخص کہ کاش میرے اور تیرے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کے برابر کا فاصلہ ہوتا, اب اس کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا, تو برا ساتھی تھا, کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اندھے ہم کیوں بن جاتے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہر معاملے میں ہم معلوم کیوں نہیں کرنا چاہتے, اور معلوم ہو تو اس پہ عمل کرنے سے کیوں کتراتے ہیں, اتنی بڑی وعید کو اپنے سر پہ کیوں لیتے ہیں. وہی کہ آپ کو ابھی قصہ بتاؤں حال کا, آج ہی ہوا ایسا, یہ مرض ایک جو ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے, ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ الہامی خیالات ہیں, حالانکہ شیطانی ہوتے ہیں, ہمیں ہم اور الہام لاہور حکومت شیطانی خیالات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الہام ہے, اور شیطان ایسے لوگوں کو جو شیطان کی سننے لگ جاتے ہیں ان کو ایسا چکر میں ڈالتا ہے کفر تک پہنچائے گا, جان کو بھی لے لے گا, مال کو بھی لے لے گا, اور دین کو بھی لے لے گا, ایمان کو بھی لے لے گا, شیطان کا تو کام ہی نہیں. چنانچہ وہ اس عورت نے مجھے لکھا کہ میں گاڑی میں جا رہی تھی شوہر کے ساتھ, ہے دیندار اور دین کی بڑی فکر ہے, لیکن شیطان ہر شخص کو اسی رخ میں مارتا ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو گاڑی سے چھلانگ لگا دو, چلتی گاڑی سے چلنے لگا. اور پھر لکھا مجھے بڑا افسوس ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, تو میں نے مجھے گاڑی سے چھلان لگا دینا چاہیے تھا. تو میں نے ان کو لکھا کہ بےوقوف, شیطان ڈالتا ہے یہ خیال, تم اس کو الہام سمجھا, تم شیطان ڈال رہا ہے اور ہاں اس کی سن رہے ہیں, سن رہے تو وہ اور ڈالتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ نقیر لہو شیطانا فہو لہو قرین, یہ حال ہو جاتا ہے کہ بلّہ ہم یہیں کسی کے اوپر شیطان کو مسلط کر لیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس وعظ میں جس کا کچھ حصہ کل پڑھا تھا, بہت کم پڑھا تھا, اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ظاہری اعمال ہی سب کچھ ہے اور باطنی اعمال کو چھوڑ دیا. باطنی اعمال جتنے ہیں اسے شاید یہ جو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ باطنی اعمال کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ عمل ہے یا نہیں, باطنی اعمال اعمال میں ہیں یا نہیں, اعمال میں ہیں. تو اعمال تو وہ ہوتے ہیں جو بالقصد کوئی کرے, جو بالقصد نہ کیا جائے لیکن اس کی خواہش اٹھے یا اس کا تقاضا اٹھے وہ عمل تو نہیں ہوتا, عمل تو نہیں ہوتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ روزہ ہے اور روزے میں وہ سب چیزیں رکھی ہیں سامنے, کچھ باقی وقت ہے, افطار میں وقت باقی ہے لیکن پیاس کی شدت ہے, بھوک بھی ہے اور سامنے مزیدار چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو اس کا دل دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں. یہ جو دل دل چاہ رہا ہے یہ عمل نہیں ہے, اس کا ہے عمل حکیم الامت لکھا ہے کہ یہ عمل نہیں ہے, یہ تو دل کا ایک تقاضا ہے, یہ نام اعمال میں ہوگا ہی نہیں. دل میں تقاضا اٹھا وہ تو غیر اختیاری ہے, لیکن یہ بندہ اپنے قصد سے کھاتا نہیں جب تک کہ غرور نہ ہو جائے, یہ عمل ہے, یہ عمل ہے. تو باطنی اعمال سب وہ ہیں جو سوچ سے متعلق ہے, چونکہ سوچ بالقصد ہوتی ہے. دیکھیے اچھی طرح سمجھیے, بہت لوگوں کو یہ پتا نہیں, اور اگر پتا بھی ہے تو شاید اس کا استحضار نہیں رکھتے کہ باطنی اعمال تو وہ ہیں جو ایک عمل کی شکل بنے, اور اعمال ہوتے ہیں جوارے سے, ہاتھ پیر سے, زبان سے, کان سے, چھونے سے بھی ہوتے ہیں, چلنے سے بھی ہوتے ہیں, پیر سے بھی ہوتے ہیں, اور ایک چیز اور ہے سوچنے کی قوت. کیا کوئی اور چیز آپ کے اختیار میں ہے؟ نہیں. کیا دل آپ کے اختیار میں ہے؟ دل تو آپ کے اختیار میں, دل ایک کنایا ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہیں, دل کے لفظ کو محاورتن سوچ کے لیے, اور اس سے بہت لوگ گڑبڑ میں پڑے کیونکہ دل تو کچھ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے, دل تو کچھ نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ دل کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز پہ ہمیں اختیار ہے وہ تو صرف سوچ ہے, سوچنا ہمارے اختیار ہے. دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ خانہ کعبہ کو سوچیے, نظر آ جائے گا سامنے. یہ سوچنا اختیار سے ہوا نا, سوچ یہ سوچ عمل ہے. جس طرح ہاتھ ہلا کر آپ کچھ کر سکتے ہیں, زبان ہلا کر کچھ کر سکتے ہیں, اسی طرح سے کسی چیز کو بھی چاہے انسان تو سوچ سکتا ہے. اس میں خراب سوچیں بھی ہیں, کوئی شخص فحش چیزیں سوچتا ہے, حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ گناہ ہے, کیونکہ بالقصد سوچ رہا ہے. اور ایک ہے از خود خیالات کا آنا, وہ چاہے کیسے ہی خیالات آئیں وہ عمل ہی آپ کا نہیں ہے, اس کے اوپر گرفت بھی نہیں, وہ وساوس کہلاتے ہیں. عمل ہمیشہ وہی ہوگا جو بالقصد ہوگا, اور وہ بس سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ جوارے سے اعمال ہوتے ہیں, زبان سے, ہاتھ سے, آنکھ سے وغیرہ. اور ایک چیز اور ہے, وہ ہے سوچ. سوچنا ہمارا کام. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ظاہری اعمال ہم پہ فرض کیے, واجب کیے, اور بہت سے ظاہری اعمال کو ہمارے لیے حرام کیا گیا, بالکل ویسے ہی قرآن و حدیث میں, قرآن میں ہر جگہ وہ باطنی اعمال بھی بتائے گئے ہیں جو فرض اور واجب ہیں, اور وہ باطنی اعمال بھی بتائے گئے ہیں جو حرام ہیں اور گناہ ہیں. اور اس کی شکایت حکیم الامت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو دیندار ہیں وہ بھی بس ظاہری کو لے لیتے ہیں, اور باطنی اعمال میں کوتاہی پر کوتاہی ہے. دینداری کا دعویٰ ہے, ہم لوگ تو دینداری کا دعوی کرتے ہیں, ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ, دینداری کے دعوے دار ہیں. دینداری کا دعویٰ ہے, شکر ادا کرتے ہیں. تو ایک موٹا سا باطنی عمل ہے, جو فرض ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ شکر فرض نہیں تو کیوں بھائی, شاید وہ ایمان سے ہی جائے گا کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا. قرآن کی کسی بھی آیت کا منکر کافر ہے, یاد رکھیے چیز. اگر کوئی کہیں نماز فرض نہیں تو کیا ہوگا, کافر ہو جائے گا. تو جو باطنی اعمال ہیں قرآن میں حکم ہے شکر کرو, اور شکر نہیں کرتا اور شکر کی حقیقت ہی نہیں معلوم. تو شکر ایک سوچ کا عمل ہے, باطنی عمل ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس, چھوٹی سی کتاب ہے, اس کے اندر چار اعمال باطنہ بتائیں, سر فہرست اس میں شکر ہے. اور لکھا ہے شکر ایک باطنی عمل ہے, یعنی آپ کے قصد سے ہوگا اور وہ سوچ ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ من جانب اللہ ہے, جو کوئی شریک نہیں, نعمت جو میرے پاس آئی ہے وہ من جانب اللہ ہے اور میں اس کا مستحق نہیں, اہل نہیں, میں اس کا مستحق نہیں. نعمت پہ اپنا حق سمجھنا یہ کبر ہے, اور نعمت کا اپنے آپ کو اہل نہ سمجھنا یہ شکر ہے. تو یہ سمجھنے سوچنے کی بات ہے, بالقصد سوچا. اچھا ایک اور غلطی ہے, کتابوں میں لکھا ہے سمجھنا سمجھنا کئی جگہ, یہ محاورے بدل جانے کی وجہ گڑبڑ ہو گئی ہے, مراد سوچنا ہے. کیوں سمجھ میں آیا نہ آیا کیا پتا, سمجھنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ سمجھنا تو اختیار میں نہیں ہے. تو سمجھنے کے اوپر کیسے موازنہ ہو سکتا ہے سمجھنے یا نہ سمجھنے کا؟ مراد کیا ہے؟ سوچنا. سوچنا تو اختیار میں ہے نا, سوچنا اختیار میں. تو یہ سوچے کہ یہ نعمت مل جائے. اسی طرح سے تمام اعمال بات ہیں. ایک اور میں آپ کو مثال دے دوں, حسد ہے. حسد بہت بڑا گناہ ہے قرآن میں, قرآن کے مطابق حسد حرام ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص کہے حسد حرام نہیں تو وہ تو قرآن کی آیت کا منکر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حسد ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ جوارے کا تو فعل ہے نہیں, کس کا فعل ہے؟ سوچ کا. سوچ کا, اس کو کنایتن اور اشارتن کہہ دیتے ہیں دل کا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی محاورے کو استعمال کیا ہے دل. لیکن دل تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اختیار میں آپ کے دل میں ایک گندی سی خواہش اٹھی بہت ہی خراب, تو وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں تھی, تو آپ کو گناہ بھی نہیں ہوا. جب تک اس پہ عمل نہ کریں یا اس کو سوچنا نہ شروع کر دیں, تو سوچنا اختیار میں. حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت, کسی کو دیکھا کہ اس کو کچھ ملا ہوا ہے, کسی سے ترقی ہو گئی, کسی کو دولت مل گئی, تو یہ سوچنا کہ اس کو کیوں ملی. کسی کو جلنا بننا کہتے ہیں, جل گیا, یہ حسد ہے. صرف سوچ ہے کہ اس شخص کو کیوں ملی, یہی حسد ہے. اس پہ اعتراض ہو رہا ہے, کیا گناہ کیا ہوں, کیوں ہے یہ؟ کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں. توحید ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں قدرت نہیں, اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں چیزوں, تو تم کون اعتراض کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہوتا ہے, کہہ رہے بے وقوف تقسیم کرنے والا میں ہوں, تجھ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ جو چاہوں دوں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے تصوف کے جتنے مقامات ہیں سب توحید کے اجزاء ہیں, ناقص ہوگا توحید ناقص ہوگا. شکر ہے وہ شکر نہیں کرتا, تو نعمت تو من جانب اللہ ہے, اس کو سوچتا نہیں ہے, تو توحید کا ایک جز ہے, توحید کا جز ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. حسد کرتا ہے توحید کو اڑا دیتا ہے. ارے دینے والے اللہ میں جس کو جو چاہیں دے, تو کون اعتراض کرنے والا ہے؟ تو دیکھیے ہے کیا سوچ ہے نا. میں تو آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ سمجھیے اس کو. ماشاءاللہ نورانی چہرہ بنائے ہوئے فرشتہ صفت نظر آتے ہیں یہ لوگ, ظاہری گناہ تو اس لیے نہیں کرتے, تھوتو ہوگی بہت ہے, داڑھی رکھ کے ایسی حرکت ہر ایک کہے گا تو ہم کہاں سے ایسی ویسے ایسی حرکت کریں گے کہ جو کہ دوسرے لوگ پکڑ لیں کہ بھائی داڑھی رکھ کے اور دیکھو ذرا فلاں کا مرید ہے اس کا, یہ حرکت کرتا ہے. لیکن باطنی گناہ میں ہم مشغول ہیں, اور باطنی جو اعمال فرض وادی میں ان کو کرتے نہیں. فرماتے ہیں آج کل دین کی طرف سے ایسی لاپرواہی ہے کہ خود تو دین کیا حاصل کرتے, الٹا ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں. یہ کس قدر دین سے بوجھ کی دلیل ہے. اگر کسی کا خیال دین کی طرف ہے بھی تو صرف ظاہر کی اصلاح کا نام دین رکھ لیا ہے. نفلیں زیادہ پڑھ لیں, وضع قطع مسلمانوں کسی بنا لی, بس اسی کا نام دین ہے ان کے نزدیک. ان کی نظر اس سے آگے بڑھتی نہیں. جب اس سے آگے نظر ہی نہیں پہنچتی تو ان امراض کا علاج اور اصلاح کیسے ہو جو ظاہر کے علاوہ ہیں, جو باطنی ہیں, جو سوچ سے متعلق ہوتے ہیں اور خطرناک بھی ہیں. تو اس خفا کی وجہ سے, ان کے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان میں اور دشواری ہو گئی. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ امراض جو سوچ سے متعلق رکھتے ہیں کتنے زیادہ اہم ہوئے اور قابل توجہ ہوئے. کہ محنت بھی کرو, ملا بھی بنو, دن رات پتہ نہیں کتنی چیزیں حرام ہونے کی وجہ سے چھوڑ دو, لیکن رہ گئے وہی, چونکہ گناہ تو ہو رہا ہے, چونکہ باطنی گناہ ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. اور اس حدیث شریف اللہ تعالیٰ غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتے. اور اس حقیقی علومت کل میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ دعا سے مراد عبادت ہے اور دعا خود عبادت ہے, اس میں دعا شامل ہے. کہ علومت کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں عبادت ہے, تو عبادت میں دعا تو شامل ہو جائے گی. دعا تو سراسر عبادت ہے, الدعاء مخل عبادت, دعا تو عبادت کا مغز ہے. تو بس اس حدیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ میاں تمہارے اعمال قبول ہی نہیں, تم جو ظاہری اعمال کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قلب لاہن, غافل قلب سے کر رہے ہو. تمہارا قلب تو غافل ہے, تم تو باطنی اعمال کو اہمیت ہی نہیں دیتے, تم سوچ میں اللہ کی یاد کو اللہ کے احکام کو رکھتے ہی نہیں, تمہارے عمل مقبول نہیں ہیں, عمل مقبول نہیں. یہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے. بس اس حدیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان تمام امراض کی ایک اصل اور جڑ بیان کی گئی ہے. اس کی تفصیل سے معلوم ہوگا کہ کس قدر قیمتی بات بیان فرمائی گئی ہے. تفصیل یہ ہے کہ دین کے دو جز ہیں, دو حصے ہیں, ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی. دیکھیں حکیم الامت کے الفاظ, اب تو یہ حالت ہے کہ باطن کے نام سے بھی لوگ آشنا نہیں رہے, باطن کی جگہ بطن کو لے لیا ہے, یعنی پیٹ کو. بس پیٹ بھر لیا جائے جس طرح بھی ہو, حلال سے ہو, حرام سے ہو, دھوکے سے ہو, اسراف نفس کے ساتھ ہو, بلا طیب خاطر ہو یا جبر سے ہو, لیکن کسی کو پرواہ نہیں. ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تشریف لاتے تھے اور وہاں ہمارے یہاں ٹھہر جاتے تھے, تو اوپر ایک ہمارے دوست رہتے تھے انگلش ڈپارٹمنٹ میں, انگلش پڑھاتے تھے, ڈاکٹر عباد الرحمان صاحب. ہم نیچے کے اپارٹمنٹ میں تھے, اوپر کے بارے میں وہ حضرت سے, وہ بھی عقیدت رکھتے تھے. حضرت تو خیر اچھی, حضرت کی تو بات ہی عجیب ہے, جو دیکھتا تھا ان کا ہو جاتا تھا. تو جب وہ تشریف لاتے تھے تو ظہر کی نماز کے وقت میں نہیں ہوتا تھا, میں یونیورسٹی میں چلا گیا اپنے کام پہ. یہ بعض اوقات اس وقت میں فارغ ہوتے تھے. یہ مگر مرید تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, ابو الحسن ندوی. تو حضرت سے ملنے آ جایا کرتے تھے, ظہر کی نماز وہ پڑھ کر ہمارے گھر آئے تھے. حضرت سے کچھ بات اتفاق سے ایک روز ایسا ہوا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے آیا اور حضرت کے پاس بیٹھے, میں نہیں تھا, اندر سے کھانا آیا, وہ ٹرالی میں لگ کے کھانا بھجوا دیا تھا. کھانا جب آیا تو حضرت نے کھانا شروع کیا اور وہ بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے, حضرت دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آئیے آپ بھی کھائیے, لیکن یہ جائز نہیں, مہمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی اور کو مہمان بنانے, صرف میزبان کو ہی حق ہے کہ کسی اور. اسی لیے جب آپ کہیں مہمان بن کر جائیں اور کھانا رکھا جائے تو آپ دوسرے صاحب کو کہیں آپ کھائیے, یہ جائز ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں. خوب بانٹتے ہیں, دوسروں کو چیزیں کیوں بانٹ رہے ہو, تمہارے اپنی چیزیں, اس کا خیال ہی نہیں رکھتے. یا بیوی یا بہو کا سامان لے لینا زبردستی, بہو کا زیور لے لینا, بہو کے پیسے لے لینا, یا بہو کا حق مار دینا. جیسے بچے زیور میں یہ بھی ہے کہ شوہر کے ذمے ہے بیوی کو ایسا گھر دینا جس میں شوہر کے کسی رشتے دار کا دخل ہی نہ ہو, نہ اس کی ماں کا دخل ہو, نہ اس کے باپ کا دخل ہو, نہ بھائی کا دخل ہو, کسی کا دخل نہ ہو. ایک ایسا گھر ہونا ضروری ہے جس میں الگ بورچہ خانہ ہو, الگ غسل خانہ ہو, الگ جانے کا راستہ ہو, یہ ضروری ہے, یہ اس کے حقوق میں سے ہے بنیادی. پامال کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں, ایک بیچاری لڑکی ابھی نئی نئی تو شادی ہو کے آئی, اس کی عمر ہی کیا ہے, تجربہ کتنا ہے, اور گھر میں 15 آدمی ہیں, 15 آدمیوں کا کھانا اس سے پکواتے ہیں, وہ نوکرانی ہے کوئی, ظلم نہیں ہے یہ. وہ کسی وقت شوہر کی ذمہ دار ہے, غصہ ختم. تو یہ میں تو کہیں دینداروں میں یہ ظاہری گناہ بھی ہیں, ظلم وغیرہ جیسے. اس لیے فرما رہے ہیں جبر سے ہو کسی طرح سے بھی ہو حاصل کر لیا جائے. ہاں بے شک ظاہر کو بعض نے ذرا درست کر لیا ہے, ہم آپ ان میں سے, اور بس. اور اس میں بھی دو فریق ہیں, ایک تعلیم یافتہ اور ایک عوام. عوام تو خیر اس بارے میں اقراری مجرم ہیں, خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیا دین, الٹی سیدھی ٹکرے مار لیتے ہیں. دل تو ہمارا دنیا میں لگا ہوا ہے, کسی وقت بھی خدا کی یاد دل میں آتی ہی نہیں. خیر یہ بیچارے اقرار تو کرتے ہیں اپنے قصور کا. اور دوسرا گروہ, اس پر زیادہ افسوس ہے کہ وہ اپنے قصور کے اعتراف ہی نہیں کرتے. ان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ دین کا کوئی باطنی جز بھی ہے. اپنا اپنی حالت کا جائزہ لیں گے تو اندازہ ملے گا کہ اس میں بڑی کمی ہے, کیونکہ حکیم الامت کے زمانے میں اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خلفاء کے زمانے میں تو یہ چیز بہت صاف تھی کہ تم جو کسی شیخ کے پاس آئے ہو تو اپنے باطنی اعمال کی اصلاح کے لیے آئے ہو. ظاہری اعمال تو ہر ایک سکھائے گا, سیکھ جاؤ. ظاہری اعمال کا یہاں کا سوال کر لیتا, تم تو شیخ کے پاس جاتے ہو اپنے باطن کو ٹھیک کرانے کے لیے, یعنی اپنی سوچ کو ٹھیک کرانے کے لیے. اس کی پرواہ نہیں کرتے, یہ اکثر نہیں کرتے. اگر کریں تو آنن فانن کہاں سے کہاں پہنچ جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو احکام کو مانے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری واقعی کرے گا سوچ میں بھی, تو اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقبول بندہ بن جائے گا. یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ افسوس ہے, ان کو اپنے قصور کا اقرار نہیں ہے, ان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ دین کا کوئی باطنی جز بھی ہے. اور عوام کو تو خیر اتنا خیال تو ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ رکھتے ہیں دین وہ محض ظاہری ہے, باطنی سے ہم محروم ہیں. اور یہ لوگ محروم ہونے کا نام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیتے, کیونکہ اس سے تو شان میں فرق آ جائے گا. تو شیخ سے بھی نہیں بتاتے, ایسی بات نہیں بتاتے کہ جس سے پتا چلے گی تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ایسا خط لکھتے ہیں جسے پتا چلے گا ہم بھی کچھ ہیں. اکثر خطوط اسی طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے باطنی جس کو ذہن سے اڑا ہی دیا, بس ظاہر پر کفایت کر لی اور اس پر ناز کر بیٹھے اور سمجھ گئے کہ ہم پورے دیندار ہیں, اور پھر ظاہر میں سے بھی بعض کو چھانٹ لیا. گویا دین میں سے انتخاب در انتخاب کیا, اول تو باطن کی چھٹی کر دی اور جو ظاہر ہے اس میں سے بھی سب کو نہیں پکڑا. دیکھیے میں نے بہو کے حقوق مارو, ظلم کیے جاؤ, میں کو کتنے دکھا دوں گا. تہجد گزار, اشراف پڑھنے والے, چارج پڑھنے والے, گھر کے سب سے بڑے مرد ہیں, شرم نہیں آتی بہو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تمہارے گھر میں. ایک عورت نے لکھا ہے کہ مجھے پتہ نہیں شادی کے بعد 25-25 روٹیاں پکانی پڑتی تھی ہر وقت, نہیں کرو تو شوہر سے شکایت, لڑائی جھگڑا, فساد, فتنہ. کبھی ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس کی ساس آنے والی, اس نے دعا کے لیے کروایا کہ دعا کر دیجیے وہ نہ آئے. کیوں کہ آنے کے بعد جو فتنہ و فساد وہ پھیلاتی ہیں کہ اتنا بہکاتی ہیں شوہر کو کہ ہر وقت ہمارے درمیان لڑائے, اور وہ ہم کو پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ چل چلا میں خروج نہائی لگواتا ہوں. اب یہاں ایک اور قوت حاصل ہے کہ بیوی کا خروج نہائی لگوا دیں گے. یہ ظلم کر رہے ہیں دارو والے, تخنے سے اوپر پجامے والے, بزرگوں سے تعلق والے. شرم کرنی چاہیے, ہمیں تو گناہ سے بچنا ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا شروع میں بھی کہ دیکھیے ایک چیز ایسی دماغ میں عیسائیوں کا عقیدہ گھس گیا ہے, وہ ایسا گھٹی میں پڑ گیا ہے کہ قرآن کی آیات بھی اس کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. وہ یہ ہے کہ اللہ میں غفور الرحیم بخش دیں گے. یہ دماغ میں یہ نہ ہوتا, بلکہ جب ہی قرآن کی جو آیت سنائی گئی ہے وہ دماغ میں ہو تو ایسا نہ ہو, کوئی کچھ تو ڈر اور خوف ہو. پھر ظاہر میں سے بھی انتخاب در انتخاب, اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ کچھ اجزاء جن پہ عمل کرتے ہیں ان کو تو نکال لیا, اور دوسرے اجزاء دین نعوذ باللہ فضول اور زائد ہیں. گویا یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام فضول ہیں. عورتیں چہرہ کھولے باہر نامحرموں کے سامنے آتی ہیں تو نعوذ باللہ کیا حکم فضول بنایا گیا, پردہ کرو. اور پردے کو معیوب سمجھنا کفر ہے, لکھا ہوا ہے. انہوں نے آج کل یہ بڑا دیا ہے تمام انٹرنیٹ کو, ہاں یہ ٹھیک ہے حکم ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے. اب اس میں ہمارے سارے دیندار بھی شامل ہو گئے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی پردے کا جو مسئلہ ہے یہ تو 1000-1500 سال سے چلا آ رہا ہے, فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے, سب کتاب میں یہی لکھا ہے کہ اپنے قریبی رشتے داروں سے بھی پردہ فرض ہے, اور اس کو معیوب سمجھنا کفر ہے, اور معیوب بھی سمجھتے ہیں, جو اگر کوئی واقعی پردہ شروع کر دے تو اس کو بڑی لتاڑ پڑتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پردے کا حکم آ رہا ہے اتنے عرصے سے تمام کتابوں میں فقہ کی, تو یہ کس چیز کے پردے کا حکم ہے؟ پیٹ کا پردہ یا پیٹ کا, کہ ٹانگوں کا, رانوں کا, باہوں کا, کس چیز کا پردے کا حکم ہو رہا ہے؟ کیا کہتی ہے عقل آپ کی؟ کیا کہتی ہے پردے کے معنی؟ تو چہرے کا پردہ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہمارے دین کے خلاف ہے. کیسی الٹی عقل ہے, اور اس میں آ کے ہم بھی بہ گئے, آپ بھی بہ گئے, آپ بھی بہ گئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر بڑی رعایت ہے, چہرے کا پردہ ضروری نہیں. یہاں تک پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ یہ بھی سوچو کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ, یہ تو علماء کرام جانے کہ کب اس میں کہاں تک تفصیل ہے, لیکن ہمیں تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم گناہ کو حلال نہ سمجھ لیں. ہمیں تو ڈرنا چاہیے, اس کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے. پھر فرماتے ہیں حکیم الامت, اور کن کو لیا, کن کا انتخاب کیا, کن اعمال کا انتخاب کیا؟ ان کا جن کی عادت ہو گئی ہے یا جن میں سہولت ہے, جیسے مسلمانوں کا سا نام رکھ لینا, اس میں کچھ جاتا آتا نہیں. اب تو خیر اس میں بھی کمی آ گئی ہے, ایسا نام ڈھونڈ کے رکھتے ہیں کہ پتہ کی نہیں چلتا کہ یہ نام مسلمان کا ہے یا کافر کا. ایک صاحب ہیں, ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا, وہ امریکہ میں تھے, تو ان کو ان کے قریبی رشتے دار نے مشورہ دیا کہ ایسا نام رکھو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. اب بتائیے, اپنے اسلام کو ظاہر کرنا تو فرض و واجب ہے, اپنے اسلام کو چھپانا جائز نہیں ہے. اب نام ایسا رکھ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ لاتے ہیں, کوئی انٹرنیٹ کے اوپر ڈھونڈتے ہیں. اب جناب وہ یہودیوں کے کوئی پرانے ناموں میں سے ایک نام ان کو مسلمانوں کسی صورت بنا لی, مسلمانوں کسی بہت کیا تو نماز پڑھ لی, بس انہی اجزاء کا نام دین سمجھ لیا. صاحب وہ دین کے اجزاء تو یہ ہیں, عقائد, اعمال, معاشرت, معاملات, اخلاق. اصل میں مراد عبادات ہیں, عقائد, عبادات, معاشرت, معاملات اور اخلاق, پانچ شعبے ہیں دین کے. ان سب کی تکمیل سے دین کی تکمیل ہوتی ہے. اب یہ حالت ہے کہ ان اجزاء میں سے بعضوں کا تو نام سن کر بھی لوگ چونکتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں, بعضوں زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ارے اس چیز کا دین سے کیا تعلق, بہو پہ ظلم کرو کوئی دین سے تعلق نہیں, اس کا دین سے کیا تعلق. حالانکہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کیا دین سے تعلق ہے. ارے ظالمو, تم ظلم کرتے ہو اور اس کو حرام تک نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کہتے ہیں معاشرت بھی کوئی دین کے سکھلانے کی چیز ہے, ہم جیسے چاہیں کھائیں, جیسے چاہیں پئیں. تم کہتے ہو نہیں, زمین پہ کھاؤ اور دسترخوان بچھاؤ, ہم ٹیبل کرسی پہ کھاتے ہیں, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اور آپ اس کے برتاؤ میں ملنے جلنے سے تو یہ چیزیں خود آدمی سیکھ جاتا ہے, تو اس میں بھی مولویوں نے پابندیاں لگانی شروع کر دی. غرض بعض اجزاء کو دین کا جز ہی نہیں سمجھا جاتا, بڑی دوڑ ان اعمال کی رہ گئی جو عبادات میں سے, اور اس میں سے بھی وہی لیا جس کی بچپن سے عادت پڑ گئی. بڑی دینداری یہ ہے کہ نماز پڑھ لی, داڑھی رکھ لی, شرعی پیجامہ پہن لیا, گوشت کھا لیا, صورت شکل وضع قطع مسلمانوں کسی بنا لی. یہ ان لوگوں کا انتہائی کمال ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو دیندار بھی نہیں کہتے ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں. غرض دین کے اجزاء میں ایسا انتخاب کیا ہے کہ اب خلاصے کا بھی خلاصہ کر دیا, یعنی گویا جوہر نکال دیا. دین نام رہ گیا صرف گنتی کے چند اعمال کا, اور وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ ظاہر کے چند شعبوں کو درست کر دیا. غرض اس انتخاب میں بھی جو رہا وہ ظاہر رہ گیا, اس کے سوا دوسری چیز یعنی باطن کا نام بھی نہیں آتا. بس اس ناتمام ظاہر کو بنا کر ہم خوش ہیں کہ ہم دیندار ہیں. باطنی اعمال جب درست ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہری اعمال خود ہی درست ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر عمل ظاہری اس میں منحصر ہے کہ سوچتا بندہ کیا ہے. اگر نماز کو فرض سمجھتا ہے, سوچتا ہے کہ بہت ضروری ہے, نہیں پڑھنے سے سب وبال آئے گا, تو وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, نماز نہیں چھوڑ سکتا. تو سوچ ہی کا فرق. اب یہ سوچے گا کہ بھائی نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی حرج تو نہیں, اللہ میں غفور و رحیم ہے, جائیں اتنے گناہ یہ بھی معاف کر دیں گے, تو نہیں پڑھے گا. وہ سوچ خراب ہوئی نا,
سوچ میں جب خرابی آتی ہے یعنی باطنی اعمال میں جب خرابی آتی ہے اور ظاہر کا بگاڑ تو محسوس ہوتا ہے، لہذا اس کی خبر آسانی سے ہو جاتی ہے اور اصلاح بھی پھر اس کی آسان ہوتی ہے، بس ذرا توجہ اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، بخلاف مرض باطن کے کہ اس کے مریض کو اس کی اطلاع تک بھی نہیں ہوتی. آج رائے صبح سے شام تک کتنی مرتبہ شکر کیا، کتنی جگہ ہمیں نعمتیں ملی، ایک بار بھی سوچا کہ نعمت من جانب اللہ ہے، میں اس کا اہل نہیں، مستحق نہیں؟ دیکھا آپ نے، تو چونکہ محسوس نہیں ہے نا، کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، اس لیے ہم شیر ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس کے مریض کو اس کی اطلاع تک بھی نہیں ہوتی، پھر اصلاح ہو کیسے؟ جب اس مرض کی خود مریضی کو خبر نہیں تو دوسروں کو تو آئے گا نظر نہیں، کیونکہ بدگمانی کی اجازت نہیں. میں نے مطلب پوچھا تھا حضرت نصرت علی صدیقی صاحب بڑے عجیب بزرگ تھے، مکہ میں رہے ہمیشہ، آخر میں چلے گئے تھے، انتقال پاکستان میں ہوا. انہیں کے گھر میں مجلس ہوتی تھی جس میں ڈاکٹر عبدالواحد صاحب اور مولانا فقیر محمد صاحب شرکت کرتے تھے، وہی اصل مجلس، اس کو مجلس نصرت کہتے تھے. جب تک مکہ مکرمہ میں رہے وہ مجلس ہوتی رہی، پھر وہ جب حضرت نصرت علی صدیقی صاحب چلے گئے تو ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کے گھر میں وہ مجلس ہونے لگی. ایک عرصہ ہوتے ہوتے پھر وہ ریاست تشریف لے آئے. تو ان سے میں نے پوچھا، ہمارا حال جو ہے وہ تو ہمارے بزرگوں کو صاف پتہ چل رہا ہوگا کیا کیا خرابیاں، کیا کیا معاملات، ظاہر ان کو بصیرت بھی ہوتی اور وہ مرض کو پہچانتے بھی ہیں. تو یہ حضرات خود ہی ہمیں علاج بتا دیں، کر دیں، ہم کیسے بتائیں، ہمیں تو خود اپنا مرض نظر نہیں آتا. تو حضرت نصرت صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ شیخ کسی کے عیبوں پہ نظر ڈالے، وہ شیخ ہی کیا دوسروں کے عیبوں پہ نظر ڈال رہا ہے. دیکھا، ان کی توجہ تو اللہ کی طرف ہوگی، نہ کہ کسی اور کے عیب کی طرف نظر ہوگی، عیب کی طرف نظر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ کا جو حکم اس کو کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کے عیبوں میں نظر نہیں ڈالیں گے، ورنہ وہ اللہ والا ہوا ہی نہیں، کیسے ڈالے گا، حرام ہے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے عیبوں کا دھیان تجھے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے. آج کل شوہر بیوی کے عیب دیکھتا رہتا ہے، اور بیوی شوہر 20 سال پہلے بھی شوہر نے اگر کوئی زیادتی کر دی ہے تو بھولتی نہیں. ایسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں، ایسے مرد عورت نمائیں کہ جناب کسی نے بیوی نے کچھ کیا ہے بہت عرصہ پہلے، اسی کو یاد رکھ کے اس کو تانا دیتے ہیں، بہت بری بات ہے. تو مرد بنو، مرد تو وہ ہے جو بھول جائے ان چیزوں کو. تو فرما رہے ہیں حکیم الامت، یا پھر اصلاح ہو کیسے؟ شیخ تو کبھی بھی یہ نہ کرے گا کہ تمہارے امراض ڈھونڈے گا. اگر وہ یہ سوچے کہ ہاں شاید اس کو یہ مرض ہو تو بدگمانی ہے، بدگمانی خود حرام ہے. لہذا یہ مرض نہایت دشوار ہوا، پر مریض خود علاج کرے تو کیسے کرے اور دوسرا آدمی علاج کرے تو کیسے کرے، کیونکہ اطلاع مفقود ہے، اطلاع دیتا نہیں ہے، مریض کو خود ہی خبر نہیں، اور وہی شرط علاج ہے. جب تک اطلاع نہیں دے گا اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا، باطنی امراض نہیں ہو سکتا، اور خود کو خبر نہیں تو وہ اطلاع کیسے دے؟ دیکھا آپ نے مشکل. اور اگر کسی مریض کو اپنے اس مرض کی اطلاع بھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مرض اور بھی لگا ہوا ہے، وہ ہے تعویل کا. پتہ تو چل گیا کہ ہاں اب تعویل کر دی، غصہ بہت عام مرض ہے، داڑھی والوں کو بہت زیادہ آتا ہے، تو تعویل کر لیتے ہیں، وہ ہے ایسی کرتی ہے، ایسی حرکتیں، باتیں ایسی ایسی کہتی ہے، تعویل. بھائی غصہ تو تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ کیا جبھی میں نے آپ کو قصہ بتایا کہ ایک صاحب سے غلطی ہو گئی، میرے ساتھ جا رہے تھے اور راستہ گڑبڑا دیا انہوں نے اپنی ہی غلطی سے، اب اس میں وقت ضائع ہو گیا. میں نے کہا یہ تو آپ نے غلط لے لیا، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے گوگل بتائے گا، اب کیا کریں، ارے وہ کریکٹ وہ تھوڑی دیر میں صحیح والا راستہ بتائے گا، دوسرا روٹ بتا دے گا. میں نے تھوڑی بات کو کہا کہ دیکھیے آپ کی اپنی غلطی تھی نا، تو آپ کو غصہ آیا؟ کچھ بھی غصہ نہیں آیا، چڑچڑاہٹ ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی، دل میں وہی بشاشت ہے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہی غلطی بیوی کرتی تو کیا ہوتا؟ اس طرح کی غلطی اگر بیوی کرے تو کتنا زیادہ چڑچڑا کے اور چراغ پا ہو جاتے. وجہ کیا؟ مرض اپنا لیے بیٹھے ہیں. غصہ باطنی مرض ہے، وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطنی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، غصہ باطنی مرض ہے، اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. لیکن علاج اس وقت ہوتا ہے دیکھیں لکھ رہے تعویل نہ کرو، تم تعویل کر رہے ہو، لکھ رہے ہو مجھے غصہ تو آیا لیکن میری بیوی نے یہ یہ کہا ایسی حرکت کی، اب تم تعویل پہ آ گئے، تو یعنی اگر کوئی ایسی حرکتیں کرے تو غصہ حرام نہیں رہا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ غصہ تو ہر صورت میں حرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، بار بار پوچھا گیا ہر بار غصہ مت کر، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بعد حالات میں غصہ کر، کبھی غصہ حرام ہے. حتیٰ کہ قاضی کو فیصلہ کرنا کو منع کیا گیا کہ اس وقت تم کو غصہ، قاضی کو بھی غصہ جاتا ہے کہ مجرم کے اوپر ایسی حرکتیں کی اس نے، ورنہ نہیں اس وقت اب فیصلہ مت کرو، جب ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلہ. تو تعویل کا ایک اور مرض لگا ہوا ہے کہ اس کو کھینچ کھانچ کر اس مرض کو مرض کی حد سے نکال دیں گے اور ناجائز کو جائز بنا لیں گے. حالانکہ اگر ذرا بھی دین کا احساس قلب میں ہے تو قلب میں اس تعویل سے ہرگز بشاشت نہیں ہوتی، بلکہ قلب میں اسی کا اقرار رہے گا کہ یہ گناہ ہے. پھر جب خود ہی کو گناہ ہونے کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے علم نہیں ہوگا؟ خود تو تم جانتے ہو کہ ہم تعویل کر رہے ہیں، پھر اس توجیہ اور تعویل سے کام کیا بنا؟ خدا کے سامنے تو تم گناہگار ہی رہے. ظاہر کے بنانے سے دنیا تو دھوکے میں آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دو گے تم؟ باطن کو بگاڑ کر خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ حق تعالیٰ کو تو تمہارے دل کا حال معلوم ہے. خیر میں مختصر پھر بھی عرض کر دوں گا، خلاصہ یہ ہے ہم لوگ ظاہری اعمال میں تو کچھ کر رہے ہیں لیکن باطنی اعمال کی فکر ہمیں نہیں ہے. باطنی اعمال کی فکر ہو، اور اس میں تفصیل یہ ضروری ہے بیان کرنی کہ جیسے کل عرض کیا تھا حکیم الامت کے مضمون کو پڑھ کے سنایا تھا کہ مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز میں خشوع واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا ضروری ہے یا نماز کی طرف متوجہ رہے، یعنی غیر نماز کو نہ سوچے، لیکن یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. ہے تو باطنی عمل ایک جو نماز کے وقت عبادات کے وقت ضروری ہے، لیکن یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر وقت اللہ کی یاد نہ لگائے. یہ بتایا تھا کہ میں کل پڑھ کے سنایا تھا کہ اگر تم خشوع حاصل کرنا چاہتے ہو، درجہ احسان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم کو صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنا پڑے گا. یعنی اس کا آسان طریقہ جس سے آپ کی دنیا کا کام بھی خراب نہ ہو وہ یہ ہے کہ ہر موقع پر یہ سوچو کہ یا اللہ میرے لیے اب آپ کا حکم کیا ہے. معلوم نہیں، معلوم کرو، معلوم کرنا تمہارا کام ہے. ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے تمہیں جو تمہیں بتا دیں گے کہ اس وقت کیا حکم ہے، اور معلوم ہے تو عمل کرو، بس دن بھر اسی میں لگے رہو. تو نماز کے وقت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، کیونکہ عادت پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتا ہے. اب یہ حکم ہے کہ ہاتھ باندھ دو، اب یہ حکم ہے کہ یہ پڑھو، اب یہ حکم ہے یوں کرو، اب یہ حکم ہے یہ سجدہ کرو. جب عادت اس کی پڑ جائے گی تو ہر وقت تم اللہ کی طرف متوجہ رہے، تو پھر نماز میں توجہ تمہاری قائم ہو جائے گی، پھر تمہارا قلب غافل قلب نہیں ہوگا، ورنہ قلب غافل ہو جائے گا. لیکن یہ قلب کی غفلت، یہ تو کہنا آسان ہے کہ ہم کر لیں گے، نہیں کر کے دکھائیے، نہیں کر پائیں. کیوں؟ کیونکہ قلب میں رذائل بھرے ہوئے ہیں، عجب بھرا ہے، کبر بھرا ہے، حسد بھرا ہے، یہ سب ہے، اور ان کے تقاضوں پہ عمل ہوتا رہتا ہے. جب تک ان تقاضوں کو مغلوب نہیں کر دے گا کوئی، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. یہ تو خشوع قائم ہو جائے صبح سے شام تک اور نماز میں بھی، تو اللہ میں کا بہت بڑا انعام ہے. یہ تو ان کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. ہر ایک کو تو نہیں ملتا، جو اپنے جو عیوب کو لے کے بیٹھا ہوا اس کو تو نہیں ملے گا. ہاں جو عیوب کا علاج کرائے گا اس کو ملتا اللہ تعالیٰ کرتے تھے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے باطنی اعمال بھی اہم ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، چنانچہ ہمارا سارا دن گزر جاتا ہے، بعض اوقات گھنٹوں گزر جاتے ہیں ہم غیر اللہ کی سوچ میں رہتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد، کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، یا اللہ میری حاجت ہے آپ پوری کر دیجیے، یا اللہ میرے بچوں کی حاجت پوری کر دیجیے، فلاں مسئلہ میں مشکل ہے، چلو یہ بھی اللہ کی یاد ہے بے شک. اور دعا مخل عبادت، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، سب سے بڑھ کر عبادت ہے، سب سے بڑھ کر تدبیر ہے. مطلب ہمارے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کو میں نے ایک مشکل کے بارے میں لکھا، حضرت کوئی تدبیر سمجھ نہیں آتی، انہوں نے جواب میں لکھا کہ دعا سب سے بڑھ کر تدبیر ہے، اس کے مقابلے کی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے. تو دعا ہی میں لگے رہو، کوئی وقت ضائع نہ کرو. لیکن اگر ضروری کام دنیا کا آ جائے، مثلا آپ کمپیوٹر پروگرامنگ میں لگے ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں اپنا ہیں، تو آپ کو ذہن سوچنا پڑے گا. وہ سوچنا اس وقت اللہ کا حکم ہی ہے کہ یہ سوچو، لیکن دھیان کر لو بس ذرا سا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت مریض کی طرف متوجہ ہو, یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت دکاندار اگر ہے تو گاہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کسی کا بچے کا کوئی امتحان ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے امتحان کے مسائل حل کر رہے ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو. یاد ہو تو اگر تم یاد کسی کو یاد کرنا ہے, کوئی نظم یاد کرنی ہے, کوئی چیز یاد کرنی ہے ٹیکسٹ بک سے, تو جب تک اس کی طرف توجہ نہیں دے گا یاد کیسے ہوگی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہی ہے کہ تم میری طرف متوجہ نہ ہو بلکہ تم اس کی طرف متوجہ ہو. لیکن یہ براہ راست تو اللہ کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن بالواسطہ ہو گئی, کیونکہ ہو تو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل. تو ہمارے اندر یہ کمی ہے, نہ ماننے سے تو کام نہیں بنے گا. مان کے مشق شروع کرو اپنے شیخ کی نگرانی میں, اور آسان ترین یہی ہے, میں تجربے سے بتا رہا ہوں, بوڑھے آدمی کا تجربہ کام کا تجربہ ہوتا ہے, ساری زندگی کے تجربے کی بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ انمول یہ ہے کہ ہر وقت یہ سوچو کہ میرے لیے اللہ نے کا حکم کیا ہے, میرے لیے اللہ نے حکم کیا ہے. اس کی ایسی عادت ڈالو کہ کوئی لمحہ اس سے خالی نہ ہونے پائے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کام بنے گا. کیونکہ یہ ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے, اور یہ قلب کا فعل ہے, سوچنے کا فعل ہے, تو باطنی اعمال میں سے. لیکن ساتھ ساتھ کسی شیخ کی نگرانی میں جتنے باطنی رضائل ہیں سب کا علاج کرا لو, سب کی حقیقت کو سمجھ لو. دیکھیں حقیقت کو نہیں سمجھو گے تو اس میں سانپ کو جو پہچانتا نہ ہو تو سانپ کو اٹھا لے گا, سمجھے گا رسی ہے یا بچھو کو پکڑ لے گا کوئی بچہ اگر بچھو کو نہیں جانتا. اسی طرح سے جو رضائل ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے, اس کی حقیقت شیوخ کا یہی کام ہے کہ ہر رضیلے کی حقیقت آپ کے اوپر منتصب کر دیں گے, اور آپ کو اپنے اعمال میں بتائیں گے. سوچو تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت میں نے حسد کیا, اس وقت میں نے عجب کیا, اس وقت میں نے کبر کیا, اس وقت میں نے بخل کیا, اس وقت میں نے غصہ کیا. یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, ایک ایک کر کے پوچھیں اور اس کا علاج کرائیں. میں نے لیکن اپنی مثال دیں کہ میں نے فلاں موقع پہ ایسی حرکت کی, یوں غصہ کیا. اب غصے کا علاج جب مکمل ہو جائے کہ غصہ قابو میں آ گیا, غصہ قابو میں آنا یا عجب کا مغلوب ہونا یا کبر کا مغلوب ہونا بس ایک حد تک ہوتا ہے, وہ حد بشریت کی ہے, بشر بشر رہے گا, کبھی کبھی غلطی ہوگی, ہم فرشتہ نہیں بن سکتے. تو وہ کبھی کبھی غلطی تو ہوگی, اس وقت توبہ کرے اور علاج کی تجدید کر لے, لیکن اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. کسی اللہ والے سے اپنا علاج کراؤ ایک ایک کر کے تمام امراض کا. اس سے جب تم پار ہو جاؤ گے تو اخلاق حمیدہ کو حاصل کرو, بس تم اللہ والے ہو گئے. جتنے آٹھ کے قریب ہیں رضائل اور آٹھ ہی نو کے قریب ہیں اخلاق حمیدہ. اگر کوئی شخص ایک مہینہ اگر دل و جان سے سچا لگا ہوا ہے اپنی رائے کو خیر بات کہہ دے, جو شیخ کہے چپ چاپ سے کر دے. شیخ کہتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں فجر کی نماز مشکل ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے. ارے بھائی جلدی سو, تو وہ جلدی سونے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی اہم بات ہی نہیں, شیخ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے, قدر ہی نہیں کرتے اس کی. جب حالانکہ ہمارا حضرت سے معاملہ تھا, حضرت اگر کچھ کہہ دیں تو وہ تو ایک چیز جاتی تھی, اس کے خلاف ہم کر ہی نہیں سکتے. تب تو کام بنتا تھا, ایسے تھوڑی کام بنتا ہے. ہمیں کہا کسی کو بھائی جلدی سویا کر, اب جلدی نہیں سوتے. یہ اس طرح کئی باتیں کہیں, میں نے عورتیں جو ہیں نماز اول وقت میں پڑھ لیں, اگر قدر ہوتی اس کی تو وہ یاد رکھیں گی. پوچھو بھی پھر پوچھنے کے بعد بتایا جائے, اس کے بعد پھر اس کو یاد بھی نہ رکھو عمل بھی نہ کرو تو کیسے کام بنے گا؟ طریقہ تو یہی ہے کہ اپنی انا اور اپنی خودرائی کو چھوڑو, جو شیخ بتائے اگر وہ غلط بھی بتائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دیں گے, کیونکہ تم نے اپنی رائے بٹھا دی. یہ ہے گرو اس کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.